سنیچر 13 جون کے سیبین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کو ایک برس مکمل ہوا. فوج کا دعویٰ ہے کہ اس دوران 2763 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس آپریشن میں اب تک 2763 شدت پسند مارے گئے ہیں. نخبت ملک
میجر جنرل عاصم باجوا نے بتایا ہے کہ آپریشن ضرب عصب میں فوج نے اب تک تقریباً 9000 کارروائیاں کی جن میں شدت پسندوں کے 837 ٹھکانے تباہ کیے گئے. سرچ آپریشن میں مشین گنز، راکٹ لانچرز سمیت 18087 ہتھیار اور 253 ٹن دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران 347 فوجی بھی مارے گئے. انہوں نے کہا کہ انہیں فاٹا، خصوصاً شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں.
ادھر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ امن کی خاطر پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے قومی مفادات، قومی وقار اور ریاستی حقوق کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا. وہ کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو، نئی بندرگاہوں کی تعمیر ہو یا قدرتی وسائل سے استفادہ، فوج قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. پاکستان کے صوبے سندھ کے وزیر خزانہ مراد علی شاہ نے آج سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2015-16 کے لیے 7,39,30,00,00,000 روپے کا بجٹ پیش کیا. ذیشان حیدر.
وزیر خزانہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 214 اور تعلیم کی مد میں 144,67,00,00,000 روپے مختص کیے ہیں. صحت کے لیے 57,50,00,00,000، زراعت کے لیے 5,40,00,00,000، رینجرز کے لیے تقریباً 2,40,00,000 اور امن عامہ کے لیے 65,00,00,000 روپے کے بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے. کراچی شہر کے بجٹ میں 48% اضافہ کیا گیا ہے. موجودہ مالی سال کے 686,00,00,000 کے مقابلے میں آئندہ بجٹ کے حجم میں 7.7% مجموعی اضافہ ہوا ہے.
پاکستان کے شہر کراچی میں ایس ایس پی راؤ انوار پر حملے کی کوشش کے دوران 4 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایس ایس پی راؤ انوار کا کہنا تھا کہ ان کا پیچھا کرنے والی ایک کار اور موٹر سائیکل سواروں کو جب رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی. محافظوں کی جوابی فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعات مانو جان روڈ اور ڈبل روڈ پر پیش آئے. اہلکار کے مطابق مانو جان روڈ پر ایک نامعلوم مسلح شخص اجام کی دکان میں داخل ہو کر فائرنگ کی. فائرنگ کے باعث دکان میں کام کرنے والے 2 بھائی ہلاک ہو گئے. اہلکار کے مطابق ڈبل روڈ پر نامعلوم افراد نے ویلڈنگ کی ایک دکان پر فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں واقعات ٹارگیٹ کلنگ کے تھے.
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبہ ہلمند میں طالبان کے ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں کم سے کم 17 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. افغانستان سے سید انور.
یہ حادثہ گزشتہ رات صوبے ہلمند کے جنگ زدہ ضلع موسیٰ قلعہ میں پیش آیا ہے. ہلمند گورنر کے ترجمان عمر زواک نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان اور پولیس کے درمیان لڑائی کئی گھنٹے تک جاری تھا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 25 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور پولیس کا اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا ہے.
بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں راجہ مندری کے قریب ایک وین دریا میں جا گری اور اس میں سوار 22 زائرین ہلاک ہو گئے، جبکہ بھارت ہی کے ایک دوسرے شہر لدھیانہ کے قریب ایک گیس ٹینکر فلائی اوور سے ٹکرا کر پھنس گیا اور اس میں بھری امونیا گیس خارج ہونے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے ہیں. میانمار کے خطے کوکانگ میں باغیوں کا کہنا ہے کہ ان کی یک طرفہ جنگ بندی کے آفر کے باوجود ان پر فائرنگ کی گئی ہے. اگر حملے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس جانب اشارہ ہوگا کہ برمی حکومت نے 4 ماہ سے جاری تنازع کے حل کے لیے جنگ بندی کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ اگر آسٹریلیا نے پناہ گزینوں سے بھری کشتی کو ساحل سے لوٹانے کے لیے رقم دی ہے تو یہ اس کی امیگریشن سے نمٹنے کی اب تک کی بدترین کوشش ہوگی۔ اس سے قبل اطلاعات آئی تھیں کہ انڈونیشیا سے آسٹریلیا جانے والی تارکین وطن کی ایک کشتی کے عملے کو آسٹریلوی بحریہ نے ہزاروں ڈالرز کی رقم دے کر واپس لوٹایا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان امرناتھ ناصر نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی واپس دھکیلنے کی پالیسی خطرناک ہے۔ دوسری جانب آسٹریلوی وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلس میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے اور یہ لڑائی کئی گھنٹے جاری رہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، ہیکروں کی سی آئی اے اہلکاروں کی معلومات تک رسائی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پچھلے ہفتے ہونے والے سائبر حملے کے نتیجے میں لاکھوں امریکی فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کی معلومات چوری ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم چلتے ہیں آج کی اپنی پہلی خبر کی جانب۔ پاکستان کے شمالی قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کو ایک برس مکمل ہوا۔ ایک سال مکمل ہونے پر فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 2763 مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فوجی بیان کے مطابق آپریشن کے دوران فوج کے 347 افسر اور جوان بھی ہلاک ہوئے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 15 برس سے جاری دہشت گرد حملوں میں 50,000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں، جس کے بعد گزشتہ برس قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں رفت اللہ اورکزئی۔ رفت، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ فوجی بیان کہاں سے جاری ہوا اور اس کی کیا تفصیل ہے؟
جی ماپارا، یہ فوج کی ترجمان میجر جنرل آصم باجوا کی طرف سے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا یہ بیان جاری کیا گیا ہے، اور جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپریشن ضرب عزت کو ایک سال مکمل ہونے پر وہ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کاروائیوں میں 2763 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں شہری علاقوں میں بھی کاروائیاں ہوئی ہیں، جس میں 218 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان کاروائیوں میں 347 افسر اور جوان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصم باجوا کی طرف سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9,000 خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے قبضے سے مختلف نوعیت کے کوئی 18,087 ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپریشن میں دہشت گردوں کے قبضے سے 253 ٹن دھماکہ خیز مواد بھی تباہ کیا گیا ہے، اور قبضے میں لیے گئے مختلف اسلحہ، جدید مشین گنیں، AK-47 سنائپرز اور راکٹ لانچر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ میجر جنرل آصف باجوا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا مواصلاتی نظام تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو دہشت گردی کے خلاف جو یہ جنگ ہے اس میں قوم فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور دہشت گردوں کے خاتمے تک اس جنگ میں یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس میں میڈیا اور سول سوسائٹی کے کردار کی بھی تعریف کی گئی ہے۔
اچھا رفت، یہ بتائیے کہ یہ کیا، یہ آپریشن تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک برس سے جاری تھا، کیا پہلی مرتبہ فوج کی طرف سے یہ تمام اعداد و شمار ڈیٹا وغیرہ جاری ہوا ہے، یا دوران آپریشن بتایا جاتا رہا تھا؟
نہیں، یہ وقتاً فوقتاً جب سے یہ آپریشن ضرب عزب شروع کیا گیا ہے، تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ شمالی وزیرستان میں یہ پہلے شروع کیا گیا تھا، اس کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب یہ پشاور کا واقعہ پیش آیا ای پی ایس کا، تو اس کا دائرہ جو ہے وہ پورے پاکستان تک پھیلایا گیا، جس طرح آج کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں شہری علاقوں کے اندر بھی تقریباً 200 دہشت کے قریب اہلکار مارے گئے ہیں۔ تو اس دوران پوری ایک سال کے دوران یہ مختلف اوقات میں جب یہ صحافیوں کو لے کے جاتے رہے ہیں وہاں وزیرستان میں, تو یہ مختلف اوقات میں یہ جو اعداد شمار ہے یہ پیش کرتے رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ابھی ایک سال یعنی پیر کے روز جو ہے نا 15 تاریخ کو اس کا پورا ایک سال پورا ہو جائے گا اس آپریشن کو, تو آج انہوں نے جو ہے نا ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے وہ جاری کیے ہیں کہ وہاں پہ کتنے ہلاکتیں ہوئی اور کس طرح یہ پورا مطلب یہ آپریشن جاری رہا.
رفعت اللہ جی,
آپریشن میں ابھی تک سیکورٹی فورس کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 90 سے 80% تک علاقہ جو ہے وہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے. لیکن جو سرحدی علاقے ہے شوال ہے اور دتخیل ہے وہاں پہ اب بھی جو ہے نا کاروائیاں جاری ہیں, یعنی گزشتہ کچھ دنوں میں بھی وہاں سے کافی علاقتوں کی اطلاع ملی ہے.
اچھا, تو یہ جو آپریشن ضرب عزب ہے شمالی وزیرستان میں, وہاں انہوں نے فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ 80% علاقہ تقریباً صاف کر دیا گیا ہے دہشت گردوں سے, لیکن اور بھی ایک دو آپریشن جاری ہیں جیسے کہ آپریشن خیبر ون یا جنوبی وزیرستان کا آپریشن بھی جاری سمجھا جا رہا ہے, تو کیا اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل ہے یہ آج کے بیان میں؟
نہیں, آج کے بیان میں تو صرف آپریشن ضرب عزب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور جو آپ نے جو ذکر کیا وہ خیبر ون اور خیبر ٹو جو یہاں خیبر ایجنسی کے اندر جو کاروائیاں جاری ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, لیکن وہ ابھی کچھ 2 مہینے سے وہاں پہ مطلب تھوڑی سی اس میں وہ خاموشی سے ہے. لیکن جو وزیرستان کا آپریشن ہے وہ تو مسلسل جاری ہے, اور ابھی جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ یہ جو سرحدی علاقے ہیں ان میں کچھ دنوں سے جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کلیشز میں مطلب اضافہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک مکمل طور پر وہ پورے وزیرستان پہ کنٹرول حاصل نہیں کیا گیا ہے.
رفعت اللہ اورکزئی, آپ کا بہت شکریہ, اور اسی پر ابھی ہم بات کریں گے آپریشن ضرب عزب کے ایک برس کے مکمل ہونے پر. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ہارون رشید, جو اس ایک سال کے دوران وقتاً فوقتاً اس آپریشن کے بارے میں اطلاعات ہم تک پہنچاتے رہے ہیں. ہارون رشید, آپ ہمیں تھوڑا سا اگر یہ بتائیں کہ یہ فوج کا ایک برس مکمل ہوا اس آپریشن کے لیے, کیا شمالی علاقوں کو خصوصاً شمالی وزیرستان کو کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ شدت پسندی سے یا دہشت گردوں سے شدت پسندوں سے یہ علاقے خالی کرا لیے گئے ہیں واقعی؟
دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پاکستانی فوج کا, وہ تو جیسے ابھی رفعت بھی بتا رہے تھے کہ 80 سے 90% علاقہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خالی کرا لیا ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دعویٰ جو ہے انہوں نے پچھلے سال ستمبر میں کیا تھا. یہ جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ 15 جون کو پچھلے سال شروع ہوا تھا, تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے اعداد و شمار اس کے کیوں جاری کیے, اتنی کیا جلدی بھی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وقتاً فوقتاً جو فوج کی طرف سے بیانات آتے رہے ہیں اس میں گزشتہ برس ستمبر میں یہ کہا گیا تھا کہ 80% علاقہ جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے, اور جو بڑے شہری علاقے تھے جیسے میر علی اور میران شاہ, یہ بھی ان پر مکمل اب سیکیورٹی فورسز کا قبضہ ہے. لیکن اس وقت سے لگتا یہ ہے کہ جو یہ آخری 10 یا 20% کا علاقہ ہے یہ کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے لیے کہ اس پر بھی وہاں پر بھی کاروائی کر سکے, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. شاید وہ علاقہ, اس کا جغرافیہ, وہ گھنے جنگل ہیں, شوال کا علاقہ ہے جیسے دتخیل کا سرحدی علاقہ ہے, مشکل علاقہ ہے, وہاں پر شاید ابھی اس طرح سے زمینی کاروائی یا اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, زیادہ تر فضائی کاروائیوں سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی کافی, اور اعتماد کا ایک اگر اشارہ ہو تو وہ یہ بھی ہے کہ اگر 80% صاف ہو گیا ہے تو پھر وہاں پر ابھی تک یہ جو وہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے نکلے تھے ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا جا رہا, اور ان کا کافی یہ مطالبہ بھی رہا ہے, اور کچھ پچھلے دنوں تو یہ بھی تھا کہ اب رمضان آ رہا ہے, اتنی سخت گرمی ہے اور ان کو اپنے گھروں میں کو جانے دیا جائے. تو اس پر بھی ابھی فوج یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی وہ ان کا جانا ممکن نہیں ہے, شاید اس سال کے آخر تک ان کی واپسی ممکن ہو سکے. تو اس سے لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سے میرا خیال میں کانفیڈنس, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی کام شاید اندر باقی ہے, اور اندر جو تباہی ہوئی ہے وہ پھر ایک الگ کہانی ہوگی کہ جب لوگ واپس اپنے گھروں کو کاروبار کو جائیں گے تو اس کی کیا صورتحال ان کو ملے گی, وہ بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے جو شاید حکومت کو ان کو واپس بھیجنے میں ابھی تاخیر کی وجہ شاید بن رہی ہو.
تو ہارون, جو سیاسی حلقے ہیں یا جو حکومتی حلقے ہیں یا خود وہاں سے جو نکلے ہوئے لاکھوں افراد ہیں, ان میں کیا تاثر ہے, کیا یہ آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے؟
دیکھیں ماپارا, اس آپریشن اور ماضی کے جو آپریشن ہم کور کرتے رہے ہیں اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستانی فوج جو ہے وہ معلومات کا تبادلہ اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح پہلے کرتی تھی. تو اس آپریشن کے متعلق جتنے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ان کے جواب ان کو نہیں ملتے. اب تو چونکہ ٹویٹر کا زمانہ آ گیا ہے, فیس بک کا زمانہ آ گیا ہے, تو اب ایک لائن کی پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے جس میں صرف لکھا ہوتا ہے کہ 40 شدت پسند مار دیے. لیکن وہ 40 شدت پسند, جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ 2700 وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہلاک کر دیے ہیں, تو وہ کون ہیں, کس تنظیم سے ان کا تعلق ہے, ان میں کوئی بڑے لیڈر تھے نہیں تھے, بڑے لیڈر اس وقت کہاں ہیں, یہ جو 10-15% یا 20% کا علاقہ رہ گیا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا. تو معلومات لگتا ہے کہ پاکستان فوج صرف اتنی معلومات دے رہی ہے جو کافی محدود لمیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے, اور اس وجہ سے اندر کی صورتحال اور پوری تصویر کیا ہے وہ دیکھنا ابھی مشکل ہے. یہاں باہر بیٹھ کر اس کو اندازہ لگانا مشکل محسوس ہو رہا ہے.
اور ہارون, اس آپریشن کے جاری رہنے کے باوجود جو شدت پسند حملے ہیں ان میں بھی کوئی کمی اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہی جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی. خود شمالی قبائلی علاقوں میں فوج پر بھی حملے ہوئے ہیں, ابھی 3-4 دن پہلے بھی ایک بڑا حملہ ہوا ہے, جبکہ باقی بھی علاقے کچھ بہت زیادہ محفوظ تصور نہیں کیے جا رہے.
جی بالکل, جب سے پشاور سکول حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد قومی سلامتی کی جو ایک پالیسی پلان بنایا گیا تھا اس کے بعد یقیناً کچھ فرق آیا ہے. اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک حملوں میں کمی ضرور آئی ہے. پہلے تو یہی تھا کہ روزانہ یا ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بڑا حملہ ہو رہا تھا. کسی حد تک شدت پسندوں کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ضرور ہوئی ہے, لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں. اور ان کی وہ صلاحیت کہ کوئی بڑا ہدف چن کر, جیسے انہوں نے امام بار گاہوں کو نشانہ بنایا ہے, وہاگا پہ حملے ہوئے ہیں, کراچی میں حملے ہوئے ہیں, تو وہ بڑے حملے کرنے کی صلاحیت لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ منصوبہ بندی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اور ابھی فی الحال چونکہ ان کو پتا ہے کہ فوج کافی آپریشن میں سنجیدہ ہے اور سنجیدگی سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو فی الحال وہ بھی اتنا سامنے نہیں آ رہے. ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ پس منظر میں رہ کے فی الحال جو اپنے وسائل ہیں, جو اپنی ریسورسز ہیں ان کو بچائیں, اور جب ایک دفعہ یہ دباؤ ان پر سے کچھ ہلکا ہوتا ہے تو شاید پھر بھی دوبارہ یہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ان کا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ایک جامع پروگرام ہے اور اس کو ہر سمت میں وہ لے کر اور جو لوجیکل کنکلوژن ہے اس تک لے کے جانا ہے انہوں نے.
ہارون رشید, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, یہ فوج کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس کی تفصیل ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے اور بعد میں اس پر تبصرہ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے کیا, لیکن فوج کی جانب سے اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی سوشل میڈیا پر ٹویٹس جاری ہوئی ہیں. عمر افریدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی یہاں پر. عمر, اور یہ کس بارے میں ٹویٹس جاری کیے ہیں فوج نے آج؟
ہمارا سنیچر کو نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے جو کچھ کہا ہے یہ ٹویٹس اس بارے میں ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے خواہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا نئی بندرگاہوں کی تعمیر کا یا پھر قدرتی وسائل سے استفادے کا, وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے, جس میں جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کرتی ہے. ان کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی بلوچستان, فاٹا اور کراچی میں بہنے والے خون سے دشمن کے خطرناک ارادے ظاہر ہوتے ہیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, لیکن یہ کوششیں قومی مفادات, خود مختاری اور قومی وقار کی قیمت پر نہیں کی جائیں گی. آپریشن ضرب عصب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم اس وقت شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہے اور اس آپریشن کے فیصلہ کن نتائج سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف جاری جنگ تنہا مسلح افواج کی مدد سے نہیں جیتی جا سکتی, اور یہ دیکھ کر ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ پوری قوم شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں ان کی حامی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل سے خطے کے عوام کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس راہداری کے بارے میں دشمن کے عزائم سے واقف ہیں اور دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دی جائے گی. उन्होंने बताया कि ग्वादर की बंदरगाह को हर हाल में तामीर किया जाएगा क्योंकि ये इस खित्ते की अहम स्ट्रेटेजिक बंदरगाह होगी।
उमर आफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने अभी सुना, फौजी ट्वीट्स में कराची का जिक्र भी किया गया है, तो ये हमारी अगली रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची में एक सीनियर पुलिस एहलकार SSP राव अनवार पर मुबैना हमले की कोशिश के दौरान 4 मुश्तबा अफराद हलाक हो गए, ताहम तमाम पुलिस एहलकार इस हमले में महफूज रहे। रियाज सोहेल की रिपोर्ट।
SSP राव अनवार का कहना था कि वो अपने घर वाकी मलिकगंज से अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे कि उन्होंने महसूस किया कि एक कार और मोटरसाइकिल पर सवार अफराद उनका पीछा कर रहे हैं। बकुल राव अनवार के उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उन पर हमला हो सकता है। उन्होंने कार और मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग की। मुआवजों की जवाबी कार्रवाई में 4 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। ताहम राव अनवार का कहना है कि उनके शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं जिनकी बुनियाद पर उनकी शनाख्त की जा रही है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी राव अनवार पर हमले हो चुके हैं। उनकी मौतली के बाद 2 मई को स्टील टाउन के करीब उनके काफिले पर दस्ती बम हमला किया गया था जिसमें वो महफूज रहे, जबकि जवाबी फायरिंग में 5 मुबैना हमलावर हलाक हो गए थे। इससे कबल 2012 में भी काला बोर्ड के करीब राव अनवार पर खुदकश बम हमला किया गया जिसमें वो महफूज रहे, ताम हमलावर समेत 4 राहगीर हलाक हो गए थे। ख्याल रहे कि SSP राव अनवार को मुत्तहिदा कम्युनिटी के खिलाफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुअत्तल कर दिया गया था जिसमें उन्होंने MQM पर भारतीय एजेंसी राह के साथ गठजोड़ का इल्जाम आयद किया था। उनके इल्जाम MQM के 3 कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद सामने आए थे जिनके बारे में उनका दावा था कि वो भारत से तरबियत याफ्ता हैं। MQM ने इन इल्जाम को मुस्तरद किया था और कहा था कि माजी में भी इसी नोयत के इल्जाम आयद होते रहे हैं। रियाज सोहेल, BBC कराची।
उधर बलोचिस्तान की दारुलहुकूमत कोयटा में भी फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात हुए जिनमें कम से कम 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशनों के दौरान 250 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये तफसील बताएंगे कोयटे से मोहम्मद काजिम।
कोयटा पुलिस के एहलकार ने बताया कि फायरिंग का पहला वाकया मनोजान रोड पर पेश आया। एहलकार के मुताबिक मनोजान रोड से मुतसिल पीरवाद रोड पर अजाम की एक दुकान थी। एहलकार ने बताया कि वहाँ एक मुसल्ला शख्स आया और दुकान में काम करने वाले अफराद पर फायर खोल दिया। फायरिंग के बायस दुकान में काम करने वाले दोनों अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले दोनों अफराद आपस में भाई थे। इस वाकये के बारे में ये कहनी शायद का कहना था।
एक बंदा था जो कि गली इलाहाबाद की तरफ भागा है, निकाब पोश था, निकाब लगाया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग आए मौके वारदात पर, देखा है तो दोनों पड़े हुए थे और एक्सपायर हो गए।
फायरिंग का दूसरा वाकया डबल रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान पर पेश आया। SSP ऑपरेशंस कोयटा इत्तेजाज गोराया ने जाए वकुआ पर मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इस इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद ने वेल्डिंग की दुकान पर फायरिंग की जिसमें 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों वाकयात टारगेट किलिंग के थे और इनमें हलाक होने वाले सेटलर्स थे। दूसरी जानब कोयटा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक पश्तूनाबाद में पुलिस एहलकारों की हलाकत के वाकयात के बाद पुलिस और फ्रंटियर कोर ने महमूदाबाद और दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 243 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से SSP ऑपरेशंस ने बताया,
उसमें हमारी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। कल रात को भी हमने ऑपरेशन किया था महमूदाबाद के अंदर जिसमें हमें अच्छी कामयाबी मिली है, वेपन्स भी मिले हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कि इन दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं।
आज मनोजान रोड के इलाके में अजाम की दुकान पर फायरिंग के वाकये के बाद 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 रोज कबल पश्तूनाबाद में 4 पुलिस एहलकारों की हलाकत के वाकये की जिम्मेदारी यंग बलोच टाइगर्स नामी तंजीम ने कबूल की है। मोहम्मद काजिम, BBC कोयटा।
अब पाकिस्तान में ऑपरेशन जरबे अज़्ब अभी जारी है जिसके दौरान एक कौमी एक्शन प्लान भी बनाया गया जिसके दौरान ये फैसला किया गया कि मुख्तलिफ तंजीमों के खिलाफ जो जिन पर शुबा हो कि वो पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ काम करती हैं उनकी कार्रवाई पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें अगर वो मफादात के खिलाफ हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ही पाकिस्तान में कल हुआ है कि बच्चों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम सेव दी चिल्ड्रन के दफातर सरबमोहर कर दिए गए। इस पर अमरीका के महकमे खारिजा ने पाकिस्तान में बैन अल्कवामी गैर सरकारी फलाही तंजीम के खिलाफ कार्रवाई पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों के बारे में नई पॉलिसी बनाई जा रही है और इस सिलसिले में कोई बैन अल्कवामी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। हमने अमरीका के दफ्तर खारिजा ने इस बारे में کیا کہا ہے اپنے بیان میں؟ اس کی تفصیل کے لیے واشنگٹن میں اپنے ساتھی برجیش اپادھیا سے بات کی.
دیکھیں, دفتر خارجہ نے بین الاقوامی غیر سرکاری یا چیریٹی جو ادارے ہیں ان پر جو پابندیاں لگی ہیں پاکستان میں, ان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے بے حد اہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. سیو دا چلڈرن کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کئی ایسے اداروں میں سے ہے جو کافی عرصے سے بے حد شفاف طریقے سے اور پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون کے ساتھ وہاں کام کرتا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت بھی ملک کی معاشی ترقی, جمہوریت اور حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے, اور اس میں یہ این جی اوز اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کے لفظوں میں امریکی امداد دی جاتی ہے یا دوسرے اتحادی ملک جو امداد دیتے ہیں وہ انہی این جی اوز کے ذریعے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ این جی او ایک طرح سے ایک ساجھے دار کا کام کرتے ہیں, ایک پارٹنر کا کام کرتے ہیں ان پروگرامز کو لاگو کرنے کے لیے. اور حال کے دنوں میں ان میں سے کئی نے شکایت کی ہے کہ پاکستان میں کام کرنے میں انہیں مشکلیں آ رہی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سوا ناز.
پاکستانی کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں سری لنکن بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے خلاف 3 روزہ میچ کے آخری دن اپنی دوسری اننگز 6 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. شان مسعود 69, اظہر علی 48 اور مصباح الحق 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سری لنکن بورڈ پریزیڈنٹ 11 کو جیتنے کے لیے 264 رنز کا ہدف ملا, اور اب سے کچھ دیر پہلے تک میزبان ٹیم نے 18 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 97 رنز بنائے تھے. اور بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف فتح اللہ میں جاری واحد ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 111 رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے پہلے 2 دن کی طرح آج کا کھیل بھی متاثر ہوا. کھیل کے اختتام پر عمرول قیس 59 اور شکیب الحسن 0 پر ناٹ آؤٹ رہے. اس سے پہلے بھارت نے اپنی پہلی اننگز 6 وکٹوں پر 462 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی. بنگلہ دیش کو بھارت کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 351 رنز کی ضرورت ہے, اور پہلی اننگز میں اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں. ادھر آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کنگسٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلوی بالرز کی عمدہ بالنگ کے نتیجے میں ویسٹ انڈیز نے 143 رنز بنائے اور اس کی 8 وکٹیں گر چکی تھی. اس سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 399 رنز بنائے تھے. اسٹیون اسمتھ نے شاندار بیٹنگ کی اور صرف 1 رنز کی کمی سے ڈبل سینچری نہ بنا سکے. اوول میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو دوسرے ون ڈے میں 13 رنز سے شکست دے کر 5 1-روزہ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے. خواتین فٹ بال ورلڈ کپ میں امریکہ اور سویڈن کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا, اور جاپان نے کیمرون کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں آج یورپین کھیلوں کا افتتاح ہو گیا ہے. 17 دنوں تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں تقریباً 6,000 ایتھلیٹ شرکت کر رہے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان کے ایک بڑے حملے میں 20 سے زیادہ پولیس اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں, یہ دعویٰ کیا ہے طالبان نے. اس خبر کی تفصیل آگے آنے کو ہے. یہاں پر پروگرام اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے. اہم عالمی خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی معصومہ ملک.
پا پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم میں اب تک 2763 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 347 فوجی بھی مارے گئے. ادھر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ امن کی خاطر پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے مگر اس کے لیے قومی مفادات، قومی وقار اور ریاستی حقوق کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا. پاکستان کی سندھ اسمبلی میں آج آئندہ مالی سال کے لیے صوبے کا 7 خرب 39 ارب 30 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا. کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنوں کے دوران 250 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان نے پولیس چوکیوں پر حملہ کیا ہے جس میں کم سے کم 17 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے. پولیس کہتی ہے کہ بختر بند گاڑی میں سوار حملہ آور پر فائرنگ کی گئی اور خیال ہے کہ وہ مارا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ طالبان کو ایران کی مالی اور عسکری مدد میں اضافہ ہوا ہے. اس خبر کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر حاضر ہیں. ہم بھی ذکر کر رہے ہیں طالبان کا لیکن افغانستان کی ایک خبر کے تناظر میں. افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان جنگجوؤں نے ایک پولیس چوکی پر ایک بڑا حملہ کر کے کم سے کم 20 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ حملہ طالبان کے مضبوط گڑھ ہلمند کے شورش زدہ دور افتادہ ضلع موسا قلعہ میں کیا گیا. ملک سے زیادہ تر امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغان حکومت کی جانب سے مذاکرات اور طالبان کو سیاسی عمل میں شریک کرنے کی کوششوں کے باوجود رواں سال طالبان کی جانب سے حملوں میں تیزی آئی ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور.
جنوبی صوبے ہلمند میں مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کے ایک حملے میں کم از کم 17 افغان پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. یہ حادثہ گزشتہ رات صوبے ہلمند کے جنگ زدہ ضلع موسا قلعہ میں پیش آیا ہے. ہلمند گورنر کے ترجمان عمر زواک نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان اور پولیس کے درمیان لڑائی کئی گھنٹے تک جاری تھا.
شب گزشتہ مخالفین دولت در ساحه تخت پولی ولسوالی موسا قلعه سر ماموریت پولیس
گزشتہ رات طالبان نے موسا قلعہ ضلع کے علاقہ تخت پل میں ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا. پولیس اور طالبان کے درمیان کئی گھنٹے لڑائی جاری تھا. طالبان کا حملہ بہت بڑا تھا اور طالبان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اس لڑائی میں 17 پولیس شہید ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہوئے ہیں. کچھ پولیس لڑائی کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے. طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان ہوا ہے. اب تحقیقات کے لیے ٹیم علاقے میں بھیجا گیا ہے اور علاقے کا کنٹرول پولیس کے ہاتھ میں ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 25 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور پولیس کا اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. طالبان جنوبی صوبوں میں اکثر چھوٹے پولیس چوکیوں پر حملہ کیا کرتے ہیں. تاہم گزشتہ رات کا حملہ ضلع موسا قلعہ میں پولیس کے ایک بڑے چوکی پر کیا گیا ہے. ہلمند کے نائب گورنر محمد جان رسولیار نے طالبان کے اس طرح کے حملوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اپنے جنگی ٹیکٹکس میں تبدیلی لائی ہے. ان کے بقول جنوبی صوبوں میں اب طالبان کے کئی سو جنگجو ایک بار ایسے پولیس چیک پوسٹوں پر حملہ آور ہوتے ہیں جن میں 20 افراد سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار نہیں ہوتے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
افغانستان میں حملوں میں حالیہ تیزی، خصوصاً ہلمند میں ہونے والے حملے کے تناظر میں ہم نے بات کی ہے لندن میں مقیم مصنف اور صحافی موسا خان جلال زئی سے، جن کی افغان سیکیورٹی امور پر گہری نظر ہے.
ہلمند کے بہت سارے علاقوں پر، بلکہ 50% ہلمند پر طالبان کا قبضہ ہے اور یہ لڑائی گزشتہ ایک سال سے جاری ہے. انہوں نے بہت سارے ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کیا ہے اور حکومت کے پاس ایئر فورس بھی ہے، جہاز بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے، زمینی فوج بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ طالبان سے ایک ڈسٹرکٹ بھی واپس نہ لے سکے. پھر انہوں نے عبدالفقار کے نام سے آپریشن کا آغاز کیا اور لوگ اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، مگر طالبان کو پھر بھی وہ شکست نہیں دے سکے.
موسیٰ خان جلال زئی صاحب، ادھر شمال کی جانب بدخشاں میں اسی طرح سے حملے ہو رہے ہیں، لڑائی کی مسلسل اطلاعات وہاں سے مل رہی ہیں، کیا یہ مقامی طالبان ہی ہیں یا اس میں کوئی بیرونی عنصر بھی شامل ہے؟
مقامی طالبان کے ساتھ ساتھ باہر کا عنصر بھی ہے، اس میں لشکر طیبہ کے لوگ بھی ہیں، اس میں لشکر جنگیوی بھی ہے، داعش بھی ہے، اور مقامی جو وار کریمنلز ہیں، جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں، بہت سارے عنصر شامل ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ ایک کمان کے تحت لڑ رہے ہیں، وہ الگ الگ لڑ رہے ہیں، افغان فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مقامی طالبان کے علاوہ یہ ساری فورسز پاکستان سے آتی ہے، جو کہ پنجاب سے آئی ہے، وہ لوگ طالبان کے آنے سے 2 سال قبل ہی ہلمند میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ بیسز بنائی ہے اور لوگوں کو ریکروٹ کیا ہے اور اسلحہ جمع کیا ہے، اور بدخشان میں زیادہ تر داعش یا اسلامک اسٹیٹ والے لوگ ہیں، وہاں لوگوں کو ریکروٹ بھی کر رہی ہے، تربیت بھی دے رہی ہے، اور وہ روز بروز ایڈوانس کر رہے ہیں۔ بدخشان کا جو صوبہ ہے، رشیا اور افغانستان اور چائنا کے بارڈر وہاں لگتے ہیں۔
یہ جو داعش کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو مقامی طالبان ہیں، یہ داعش میں شامل ہو رہے ہیں یا یہ کوئی باہر سے لوگ یہاں آ رہے ہیں؟
طالبان اور داعش کی آئیڈیالوجی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ داعش والے تو اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، طالبان صرف افغانستان میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں برائے نام۔ لیکن جہاں تک مختلف صوبوں میں داعش کی موجودگی کا تعلق ہے، جیسے کہ جلال آباد اور کنر میں بھی ہے اور بدخشان میں بھی ہے، 16-17 صوبوں میں ان کی مختلف یونٹس ہیں جو لوگوں کو ریکروٹ کر رہی ہیں۔ عراق اور سیریا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، فیملیز سمیت، یعنی ان کی فیملیز اور بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہاں مقامی مجاہدین کے کمانڈرز اور طالبان کے کمانڈروں نے بھی ان کو جوائن کیا ہے، اور وہ اچھا خاصا ایک طاقتور فوج بن چکی ہے، جو کہ تقریباً 10 صوبوں میں بیک وقت افغان فوج کے ساتھ برسر پیکار ہے۔
موسیٰ خان جلال زئی صاحب، یہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے افغان فورسز ان سے نمٹنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں، تو کیا پاکستان اس معاملے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟
پاکستان نے تو افغان انٹیلیجنس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا اگریمنٹ کیا، مگر افغانستان میں اس کے بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ جہاں تک افغان فوج کا تعلق ہے، ان کا مورال گر چکا ہے اور وہ لڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ مرتے ہیں تو ان کے بچے گلیوں کچوں میں بھیک مانگیں گے، اور ایسا ہوا ہے کابل میں اور دوسرے صوبوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ افغان فوج کے پاس کوئی خاص جنگی وسائل بھی نہیں ہے۔
تو کیا افغانستان نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ مدد کرے افغانستان کی؟
بالکل درخواست انہوں نے نہیں کیا ہے ابھی تک۔ پتہ نہیں پاکستان اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتائج پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہوں گے۔ ہاں، اگر مالی یا سیاسی جو ہے حمایت کرے افغان حکومت کی، تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو لابی موجود ہے وہ بہت طاقتور ہے افغانستان کے اندر۔
صحافی اور افغان سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی، افغانستان کی دو دوسرے صوبوں ہرات اور بدخشان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کوئی 50 کے لگ بھگ سکولوں کی بچیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ شبہ ہے کہ بچیوں نے مضر صحت زہریلی غذا کھا لی تھی۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ایک بار پھر کابل چلیں گے، جہاں سے ٹیلی فون لائن پر سعید انور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سعید انور، کیا تفصیل ہے ان دونوں واقعات کی؟
جی، آج یہ واقعے دو صوبوں میں ہوئے ہیں، صوبہ ہرات اور شمالی صوبہ بدخشان میں۔ ہرات میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ایک اسکول کے 50 کے قریب طالبات اچانک ان کی حالت بگڑ گئے، انہیں الٹیاں آنے لگے، ان کے سر چکرانے لگے، وہ ایک قسم کا پوائزن ہوئے تھے اور انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ پولیس حکام کا ہرات میں کہنا ہے کہ شاید گیس لیک ہونے کی وجہ سے ایسی حالت ان کو درپیش آئی ہو، لیکن اس سے پہلے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ وقت سے پہلے یہاں اسی صوبے میں ہرات میں کچھ کھانے کی وجہ سے متعدد طالبات کو اس طرح پوائزن ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی شمالی صوبے بدخشان سے حکام کا کہنا ہے کہ ایک دور افتادہ ضلع شکی میں 32 طالبات ایک اسکول کی، ان کی حالت بگڑ گئی ہے، اور ان میں سے 5 کی حالت بہت نازک تھی، جو تاجکستان کے ایک سرحدی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ 27 دیگر طالبات کو صوبے کے مرکزی ہاسپٹل لایا گیا ہے، اور وہاں حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک تحقیقات جاری ہے، یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ کس وجہ سے بدخشان میں ان لڑکیوں کو یا طالبات کو فوڈ پوائزن ہوئی ہے۔
کابل سے سعید انور، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر امریکہ میں دو پاکستانی نژاد امریکیوں کو دہشت گرد منصوبے بنانے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے. ان کو 2012 میں فلوریڈا سے گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے نیو یارک کے عام ثقافتی علاقوں میں دہشت گردی پھیلانے کے منصوبے بنائے تھے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی.
دو پاکستانی نژاد امریکی رئیس عالم قاضی اور شہریار عالم قاضی کو فلوریڈا کی وفاقی عدالت کی جج بیتھ بلوم نے نیو یارک میں دہشت گرد حملے کے منصوبے بنانے کے جرم میں سخت ترین سزا سنائی. 22 سالہ رئیس عالم قاضی کو 35 برس کی قید اور ان کے بڑے بھائی 32 سالہ شہریار عالم قاضی کو 20 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان دونوں بھائیوں کو 2012 میں فلوریڈا میں گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے نیو یارک کے کئی بھیڑ بھاڑ والے علاقے جیسے ٹائم اسکوائر، وال اسٹریٹ اور براڈوے تھیٹر کے علاقوں کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا. امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے ان دونوں بھائیوں کی کئی مہینوں تک نگرانی بھی کی تھی، جس کے دوران ایف بی آئی نے ان کے گھر کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کے سیل فون کی کالوں کو بھی ریکارڈ کیا تھا، جس سے ایف بی آئی کو پتا چلا کہ رئیس قاضی کے دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے روابط ہیں. 2012 میں رئیس قاضی اپنے ایک دوست کے ہمراہ فلوریڈا سے وین چلا کر نیو یارک پہنچ بھی گئے تھے. سرکاری وکیل کیرن گلبرٹ کہتی ہیں یہ نیو یارک گئے تھے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے انہیں واپس فلوریڈا آنا پڑا. ہم اس قسم کے دہشت گرد منصوبوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جس سے لوگوں کو خطروں سے بچایا جا سکے. یہ تھے سرکاری وکیل کے الفاظ. عدالتی دستاویز کے مطابق ایک موقع پر خفیہ ایف بی آئی ایجنٹ سے فون پر بات چیت میں رئیس قاضی نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ دہشت گرد حملے کرنے کے لیے تیار ہے. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ رئیس قاضی نے انٹرنیٹ پر کرسمس میں سجائے جانے والے برقی قمقمے اور بیٹریوں سے بم بنانے کی ترکیب بھی سرچ کی تھی اور یہ مواد ان کے گھر سے برامد بھی کیے گئے تھے. رئیس قاضی نے یو ٹیوب پر 2 چینل بھی چلائے جس میں القاعدہ اور جہاد جیسے موضوع کا ذکر کیا جاتا تھا. عدالتی دستاویز کے مطابق ان دونوں نے یا تو خودکش حملے کرنے یا پھر ریموٹ سے بم دھماکہ کرنے کی سازش کی تھی. شہریار قاضی فلوریڈا میں ٹیکسی چلاتے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی کی مالی امداد کرتے تھے اور دہشت گرد حملوں کے منصوبے بنانے میں بھی شامل تھے. ایف بی آئی کو ان دونوں بھائیوں کے دہشت گرد حملوں کے منصوبے کی بھنک 2011 میں لگی اور اسی سال کے آخر میں رئیس قاضی پاکستان کے پشاور شہر بھی گئے تھے. ان دونوں بھائیوں نے ایف بی آئی کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت اپنے جرم قبول کر لیے کہ وہ دہشت گرد حملوں کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اسی سمجھوتے کے نتیجے میں ان دونوں کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچانے والے ہتھیار یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرنے کی سازش کے جرم میں عمر قید کی سزا نہیں ہوئی. نیو یارک میں 2011 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اب تک امریکہ میں دہشت گرد حملوں کے 54 ایسے منصوبے ناکام کیے جا چکے ہیں.
یہ تھے نیو یارک سے سلیم رضوی. ادھر ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں پولیس پر حملہ ہوا ہے اور یہ لڑائی کئی گھنٹے تک جاری رہی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک وین میں موجود مشتبہ افراد نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کی تھی، جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ہیڈ کوارٹر کے قریب عمارت کے قریب سے دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے. بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ سنی نخبت ملک سے.
امریکی شہر ڈیلس کی پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح حملہ آوروں نے ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کی، جس کے بعد ایک مشتبہ حملہ آور بکتر بند وین میں بیٹھ کر فرار ہوا. تاہم پولیس نے اس وین کا پیچھا کیا اور پھر اسے گھیرے میں لے لیا. پولیس کہتی ہے کہ حملہ آور کم سے کم 4 تھے. ٹیکسس کے حکام نے بتایا ہے کہ وہ مشتبہ شخص جو فائرنگ میں ملوث تھا، جب پولیس نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ اس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا ہے اور اس پر شدت پسند ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے. واقعے کے بعد ڈیلس پولیس کے سربراہ ڈیوڈ براؤن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس شخص نے پولیس کو دھمکی دی ہے.
مشتبہ شخص نے ہماری مشاورتی ٹیم کو بتایا ہے کہ ہم نے اس سے اس کا بچہ چھین لیا ہے اور ہم نے اس پر شدت پسند ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لہٰذا وہ ہمیں اڑا دے گا. اور پھر اس نے مذاکرات کرنے بند کر دیے.
مسٹر براؤن نے مزید کہا کہ کار پارکنگ میں دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا. جس بکتر بند وین سے فائرنگ کی گئی اس میں متعدد لوگ بیٹھے تھے، جن کی حتمی تعداد نہیں بتائی جا سکتی، نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مارے گئے یا زندہ ہیں.
مشتبہ افراد نے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے گاڑی پارک کی. پولیس اہلکاروں کے قریب پہنچنے پر وین کے ڈرائیور نے پولیس کی کھڑی گاڑیوں پر وین چڑھا دی اور پھر پولیس کے اسکواڈ کی گاڑیوں پر فائرنگ کی، تاہم اس میں بیٹھے پولیس افسر بچ گئے. جب پولیس نے جوابی فائرنگ کی تو حملہ آور اسی بکتر بند گاڑی میں فرار ہو گئے. عینی شاہدین نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا.
مسٹر براؤن نے مزید بتایا ہے کہ انہیں دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے.
ہم ڈیلس پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے ملنے والے چار مشتبہ بیگز کو بھی چیک کر رہے ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے بات کرنے کے لیے باہر آ رہا تھا تو میرے بم سکواڈ نے بتایا کہ ان میں سے ایک تھیلے میں دھماکہ خیز مواد کی تصدیق ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں پائپ بم اور کچھ اسی قسم کی مہلک ڈیوائسز ہیں۔
دھماکہ خیز مواد ملنے کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر کے آس پاس واقع رہائشی عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا ہے اور ماہرین مشتبہ مواد کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب رہنے والے ایک رہائشی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے قریباً 200 سے زیادہ گولیوں کی آواز سنی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فی الحال پولیس پر فائرنگ کرنے کا مقصد واضح نہیں ہوا ہے، اور پولیس کے مطابق اس حملے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی بھی نہیں ہوا۔
یہ نخبت ملک تھیں، اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پچھلے ہفتے ہونے والے سائبر حملے کے نتیجے میں لاکھوں فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کی معلومات چوری ہوئی ہیں۔ اس سے قبل امریکی حکام کا یہ کہنا تھا کہ انہیں شبہ ہے کہ 40 لاکھ سرکاری ملازمین کی معلومات چورا لی گئی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تحقیق کرنے والے ادارے 2 سائبر حملوں کی تحقیق کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایک حملے میں 40 لاکھ نہیں 1.40 کروڑ ریٹائرڈ اور حاضر سروس وفاقی ملازمین کی معلومات تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سائبر حملے میں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے اہلکاروں کی معلومات تک بھی رسائی حاصل کی گئی ہو۔ ایک اہلکار نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ سوال یہ ہے کہ کیا اس حملے میں سی آئی اے تک رسائی حاصل کی جا سکی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور اس کے نتیجے میں خفیہ ایجنٹوں کی شناخت ظاہر ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق جو ڈیٹا ہیک ہوا ہے اس میں سی آئی اے کے ایجنٹس کی ذاتی معلومات، مالی حیثیت، خاندان کے بارے میں معلومات، غیر ملکیوں کے ساتھ روابط اور ہمسایوں اور دوستوں کے نام شامل ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی حکام نے الزام عائد کیا تھا کہ اس سائبر حملے کے پیچھے چینی ہیکروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ حکام کے مطابق اس حملے کی وجہ سے ہر وفاقی ادارہ متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رکن سینیٹر سوزن کالنز نے کہا تھا کہ خیال یہی ہے کہ یہ سائبر حملہ چین نے کیا ہے۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ میں چینی سفارتخانے نے خبردار کیا تھا کہ امریکی حکام کو قیاس آرائی سے گریز کرنا چاہیے۔ سفارت خانے کے ترجمان نے خبرساں ادارے رویٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی الزام تراشی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے اور اس کے غیر تعمیری نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے اطہر کاظمی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری اس شہ سرخی بھی یہی ہے کہ ہیکروں کی سی آئی اے اہلکاروں کی معلومات تک رسائی۔ اور اب ہم پیش کریں گے ہفتے وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
بی بی سی
مکھا سنگھ اکثر کانٹروورسیز میں نظر آتے ہیں۔
نمسکار، آج کی بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قصہ ایک کس کا،
کبھی پپی کی وجہ سے تو کبھی تھپڑ کے سبب۔
اے بھائی تو نے پپی کیوں لی، اے بھائی تو نے پپی کیوں لی۔
میکا پاجی کی زبان تو پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول تھی، اب ہاتھ بھی بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ڈاکٹر کو تھپڑ رسید کرنے کی شکایت پر چند روز پہلے ہی انہیں گرفتار کیا گیا۔ پاجی شکر ہے آپ ضمانت پر چھوٹ گئے، آپ اپنے گانوں کی طرح مست کیوں نہیں رہتے؟ پیار بانٹیے پیار۔
پیار دو دو پیار دو دو پیار دو دو پیار دو۔
بالی ووڈ راؤنڈ اپ، میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کا کون سا ہیرو زویا اختر کو اپنے کتوں کی طرح پیارا ہے؟ گوسپ کا سلسلہ تو جاری رہے گا، پہلے بات کرتے ہیں اس ادھوری کہانی کی جو لے کر آ رہے ہیں عمران ہاشمی اور ودیا بالن۔
پاس آئے دوریاں پھر بھی کم نہ ہوئی۔
اس انٹینس لو سٹوری کے بارے میں پہلے ہی کافی کچھ پوزیٹیو کمنٹ سامنے آ چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی کیا کہتی ہیں۔
بہت مشکل سے پوری دیکھی. میں تو آدھے ادھورے میں اٹھ کے بھاگنے کی سوچ رہی تھی, لیکن کیونکہ کام ہے فلموں کو دیکھنا تو بیٹھنا پڑا. عمران ہاشمی کا نام سن کے نا آڈینس کو ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اور جو خاص کر ایوالوڈ آڈینس ہوتا ہے نا اس کو لگتا بیکار فلم ہوگی. لیکن مجھے لگا کہ فلم بیکار عمران ہاشمی کی وجہ سے نہیں ہے, فلم کی کہانی لکھائی اور جو باقی کردار ارد گرد ہیں ان کے فلم اس کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھل ہو گئی ہے. اگر آپ کو سچ بتاؤں تو اس فلم کے شاید سب سے اچھی بات عمران ہاشمی ہی ہے. اس فلم کو تو میں 5 میں سے 1 نمبر دوں گی بہت دکھی ہو کے. چلیں دیکھتے ہیں لوگوں کو فلم کتنی پسند آئی.
بہت اچھی لگی, کافی ٹچی ہے, اٹس ویری ایموشنل, لائک انکمپلیٹ لو. تینوں کی بہت اچھی ہے اپنے اپنی جگہ پہ, بٹ عمران کا بہت ٹچ کرنے والا رول ہے.
بہت اچھی مووی تھی. ودیا بالن کی ایکٹنگ, عمران ہاشمی کا رول سپرب, ایموشنلی بہت ہارٹ ٹچنگ تھے. اٹس گڈ مووی. باپ رے, بہت زیادہ.
ہماری ادھوری کہانی, ہماری ادھوری کہانی.
پچھلے ہفتے ریلیز ہونے والی زویا اختر کی فلم دل دھڑکنے دو نے کافی حد تک لوگوں کا دل جیتا, جس میں رنویر سنگھ ہیرو کے کردار میں نظر آئے. رنویر سنگھ فلم کی کامیابی پر تو خوش ہیں ہی, لیکن ساتھ ہی زویا کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. کیوں نہ ہو, زویا انہیں اپنے کتوں کی طرح جو پیار کرتی ہیں. کیوں رنویر, ٹھیک کہا نا میں نے؟
Yeah, I mean, Zoya and I are very affectionate towards each other. وہ مجھے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. اگر میں ان کے گھر جاتا ہوں تو جس طریقے سے ان کا برتاؤ ان کے کتوں کی طرح طرف ہے, وہ مجھے ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہیں. She'll pull my cheeks and she'll kiss me and smother me and mollycoddle me and I love that. I'm a mama's boy, تو کوئی مجھے ممی کرے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.
ایک زمانہ تھا جب بالی ووڈ میں بھائیوں کی کہانیوں پر کافی فلمیں بنا کرتی تھی, جس میں ایک کے پاس بنگلہ گاڑی ہوا کرتی تھی تو دوسرے کے پاس ماں.
آج میرے پاس بلڈنگیں ہیں, پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس ماں.
اب ایسی ہی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے برادر.
ڈیوڈ فرنانڈس, جو اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا. اور ڈیوڈ فرنانڈس, جس کا صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا.
اس فلم میں اکشے کمار اور سدھارتھ ملہوترا بھائیوں کا کردار نبھائیں گے. کافی عرصے بعد ایسی فلم آئی ہے جو دو بھائیوں پر بنی ہے نا اکشے؟
نہیں, آتی رہتی ہیں ہر سال میں, ہر دو سال میں ایک بار کوئی نہ کوئی بھائیوں کی کہانی آتی رہتی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو, اینڈ انڈین سنیما از نون فار دیز کائنڈ آف فلمز, دو بھائیوں کی کہانی, باپ اور بیٹے کی کہانی. سو آئی ڈونٹ تھنک پیپل مس اٹ, بیکاز یہ کہانیاں تو آپ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو ہزاروں ملیں گی اندر ہماری فلم انڈسٹری کے اندر.
یہ درست کہا آپ نے, فلم انڈسٹری تو کہانیوں سے بھری پڑی ہے.
مہابھارت کی طرح آج پھر یہ وار ہے دو بھائیوں کے بیچ.
دل والوں کے دل کا قرار لوٹنے میں آئی ہوں یو پی بہار لوٹنے.
یہ آئی تو تھی یو پی اور بہار لوٹنے, اور دل جیت لیا لاکھوں لوگوں کا.
چورا کے دل میرا گوریا چلی, چورا کے دل میرا گوریا چلی.
1993 میں فلم بازیگر سے اپنا کریئر شروع کرنے والی شلپا شیٹی کندرا اپنی پہلی فلم میں مہمان اداکار کے طور پر نظر آئیں, اور پھر کافی عرصے تک غائب رہیں, یعنی کوئی بڑی کامیاب فلم نہ دے سکی. شلپا شیٹی کا کہنا ہے کہ وہ بہت خوش رہتی ہیں, خوب چھٹیاں مناتی ہیں. تو کہاں جاتی ہیں چھٹیوں پر شلپا؟
میں بتاؤں گی نہیں آپ کو. ہم لوگ ایکچولی راج اور میں ہالیڈیز لیتے ہی ہیں, 2 دن ہو 3 دن ہو, جب بھی وقت ملتا ہے ہم لوگ بس نکل جاتے ہیں بیگ ویگ پیک کر کے. بس جگہ کوئی بھی ہو, بس وقت ہونا چاہیے وہاں پہ, اور کوالٹی سمے ہونا چاہیے بتانے کے لیے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ.
اشارے مل گئے پچھڑے تھے کنارے مل گئے, سینے کے اشارے مل گئے پچھڑے تھے کنارے مل گئے.
2000 میں فلم دھڑکن اور 2004 میں پھر ملیں گے ان کی کامیاب فلمیں رہی. اس کے علاوہ میں کھلاڑی تو اناڑی اور آؤ پیار کریں میں بھی شلپا کا لیڈ رول تھا.
لیکن اول درجے کی ہیروئنوں کی قطار میں وہ کبھی نہ پہنچ سکی۔
چاند سے پردہ کیجیے، کہیں چورا نہ لے چہرے کا نور، اے میرے ہمنوا، اے میرے حضور۔
2007 میں برطانیہ کے سیلیبریٹی بگ بردر شو میں ریسزم پر ہونے والی کانٹروورسی نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر لا کھڑا کیا۔ تو کیسا لگتا ہے آپ کو اتنی کامیابی اور شہرت کے بعد؟
اچھا لگتا ہے جب مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یو نو دے آر ریلی پراؤڈ آف مائی اچیومنٹس۔ اور یہ جو پورا ٹرانزیشن ہوا ہے ایک ایکٹر سے بزنس وومن کا، اس کا بہت شرے میں راج کو بھی دیتی ہوں۔ میں نے کافی بار یہ کہا ہے کہ میرے کافی ویسے ڈریمس تھے، میرے جو خیال ہوتے تھے کچھ چیزوں کے بارے میں، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کچھ کروں اس ڈائریکشن میں، اور وہ ہمت مجھے راج نے دی۔ اور یہ جو سارے بزنسز میں آج سنبھال رہی ہوں وہ بس انہی کے کانفیڈنس کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے ہی مجھے کافی پش کیا۔
تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو، رہتے ہو،
لندن میں ان کی ملاقات ہوئی بزنس مین راج کندرا سے، اور شلپا اور راج شادی کے بندھن میں بن گئے۔ تو شلپا، آپ ایک کریئر وومن ہیں، کیا کچھ بدلا ہے شادی کے بعد آپ کی زندگی میں؟
مطلب کچھ بدلتا ہے مجھے پتا نہیں تھا۔ ہم پہلے بھی دوست تھے اور اب بھی ہیں، اور وہی ٹچ وڈ ہمارے شادی کی خاصیت ہے کہ وہ جو دوستی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اور ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسے انسان ہے جو مجھے اتنا انکریج کرتے ہیں، اور سمون ہوز پراؤڈ آف می، تو آئی تھنک ہی از اے ونڈرفل مین۔ آئی ایم ریئلی ریئلی گلیڈ آئی گاٹ میرڈ۔
ہاتھوں میں آ گیا جو کل رومال آپ کا، ارے ہاتھوں میں آ گیا جو کل رومال آپ کا۔
شادی کے بعد شلپا ایک بچے کی ماں بنی اور فلموں سے غائب ہو کر کرکٹ کے میدان میں نظر آنے لگی، کیونکہ اب وہ آئی پی ایل ٹیم راجستھان رائل کی مالک تھی۔ تو شلپا، کرکٹ کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟
مجھے لگتا ہے کرکٹ بالکل ٹیم ورک پہ نربھر کرتا ہے، اور ہم ایک ٹیم کی طرح پرفارم کرتے ہیں۔ دا راجستھان رائلز از لائک اے کارپوریٹ ٹیم، دا پیپل ہو آر بیہائنڈ دا سینس، اور میں مارکیٹنگ کو ہینڈل کرتی ہوں۔ جہاں تک کہ ٹیم کا سوال ہے، سلیکشن آف پلیئرز، کن پلیئرز کو لینا چاہیے، اور وہ ساری باتیں وہ ہمارے چیئرمین اور سی ای او کرتے ہیں۔
شلپا جی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بس نظر آتی رہیں، فلموں یا کرکٹ کے میدان میں نہ صحیح، ٹی وی پر ہی صحیح۔ تو یہ تھا آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ، کیسا لگا آپ کو لکھیے گا ضرور۔ تو اب مجھے دیں اجازت اور رکھیں اپنا خیال، خدا حافظ۔
بالی ووڈ راؤنڈ اپ آپ نے سنا، پیش کر رہی تھی نصرت جہاں، اور اب ہم آپ کو اپنی کچھ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ شائع ہونے والی خبریں اور فیچرز کے بارے میں بتا دیں کہ ہماری جو اس وقت سرخیاں ہیں ان میں یہ خبر ہے کہ ڈیلس میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ ہوئی ہے اور حملہ آور بکتر بند گاڑی میں فرار ہو گیا، جبکہ یہ بھی ایک خبر ہے کہ طالبان کو ایران کی مالی اور عسکری مدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس پیج پر کئی ابھی فیچر شائع ہوئے ہیں، جن میں سے تازہ ترین یہ ہے کہ کیا قدیم عمارتیں انسان سے زیادہ اہم ہیں، اور یہ بحث چھڑی ہے اس معاملے پر کہ یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں جو فوجی حملے، فوجی کارروائی جاری ہے، اس کو یہ تیسرا مہینہ ہے، اور اس میں سعودی عرب نے کچھ ایسی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے جس کو یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ عمارتیں ان کو نقصان پہنچا ہے، یہ تباہ ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے بننے پر تو افسوس ظاہر کیا ہی، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس کا جو عالمی ورثہ تھا ان عمارتوں کا، اس پر افسوس ظاہر کیا تو یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ انسان زیادہ اہم ہیں یا عمارتیں زیادہ اہم ہیں. اس خبر کو، اس فیچر کو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سربین اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کرسٹین ہینسن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپریشن ضرب عزم میں مختلف کاروائیوں کے دوران سال بھر میں 2763 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ آپریشن میں 347 فوجیوں نے بھی اپنی جان گنوائی. ادھر پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ خواب و کشمیر کا معاملہ ہو، نئی بندرگاہوں کی تعمیر یا قدرتی وسائل سے استفادہ، فوج قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. پاکستان کی سندھ اسمبلی میں آج آئندہ مالی سال کے لیے صوبے کا 7 خرب 39 ارب 30 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا. پاکستان کے شہر کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنوں کے دوران 250 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند میں پولیس چوکیوں پر طالبان کے حملے میں کم سے کم 17 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.